السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر جز 30 رمضان اسپیشل سورۃ الاعلیٰ. قرآن تدبر و عمل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. سورۃ الاعلیٰ بہت ہی خوبصورت سورت ہے. اللہ تعالیٰ کی اس میں تسبیح بیان کرنے کی بات کی گئی ہے. سورۃ الاعلیٰ مکی سورت ہے، 19 آیات ہیں، اور علماء تفسیر نے اسے 5 پیراگراف میں تقسیم کیا ہے. اس کا مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور قرآن سے تذکیر کی بات کی گئی ہے، یعنی قرآن کے ذریعے سے، اور ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو اہل خشیت ہیں، کہ وہ قرآن کی دعوت اور تذکیر سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں اور دنیا کے بندے نہیں بن جاتے، یہ دنیا ان کی راہ میں حائل نہیں ہوتی. اس کا زمانہ نزول، یہ مکہ کے قیام کے بالکل شروع کے دور میں نازل ہوئی، یعنی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو وہاں سے لے کر 3 نبوت تک، 3 سال کے اندر اندر، یعنی جب ابھی اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جا رہی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کو یاد کر کے، سن کر یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور اس سورت کا کچھ حصہ بعض کہتے ہیں کہ اعلان عام کے بعد نازل ہوا. اس کی فضیلت کے بارے میں ہمیں حدیث ملتی ہے صحیح مسلم کتاب الجمع میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے. اور ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، عبی بن کعب سے مروی ہے اور صحیح ہے اس کا درجہ بھی، کہ وتر کی پہلی رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ پڑھتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش رہی ہو، یہ تمنا تھی کہ یہ ہر ایک کو زبانی یاد ہونی چاہیے اور اس کا مضمون بھی سب کو ذہن نشین ہو جائے، کیونکہ آپ اسپیشلی اجتماعی جو، یعنی جب زیادہ لوگ جمع ہوتے تھے تب یہ پڑھا کرتے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی کبریائی اور اس کی پاکی بیان کرنے کی بات کی گئی ہے. سبحہ سے شروع ہوتی ہے یہ صورت، تو پہلی جو بات کی تاکید کی جا رہی ہے یا پہلے پیراگراف میں، کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی تخلیق اور اس کی تسبیح کی بات کی گئی ہے. سیکنڈ پیراگراف میں قرآن کو پڑھوانا اللہ کے ذمے ہے. تیسرے پیراگراف میں قرآن کے ذریعے سے تذکیر کی گئی ہے. اور چوتھے پیراگراف میں تذکیر کے لیے ذکر اور نماز ضروری قرار دیے گئے ہیں، یعنی اگر آپ اپنا تذکیہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز ضروری ہے. اور پانچویں پیراگراف میں اہل خشیت اور اہل تزکیہ کی راہ میں دنیا رکاوٹ نہیں بن سکتی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں دنیا ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فحدا والذی اخرج المرعا فجعله غثاء احوا سنقرئک فلا تنسا إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. سبح تو تسبیح کیجئے، سبح اسم ربک الاعلی تو تسبیح کیجئے نام کی اپنے رب کے جو کہ اعلیٰ ہے. الذی وہ جو خلق اس نے پیدا کیا، فسوا تو اس نے برابر کیا، والذی اور وہ جو قدر اس نے اندازہ کیا، فہدا تو اس نے ہدایت دی، والذی اور وہ جو اخرجہ اس نے نکالا، المرء چراگاہ کو، فجعلہ تو اس نے بنا دیا اس کو، غصاء خشک، احوا سیاہی مائل. سنقرئک انقریب ہم پڑھائیں گے تجھ کو، فلا تو نہیں، تنسا آپ بھولیں گے، الا مگر ما شاء جو چاہے اللہ، اللہ انہ بے شک وہ، یعلم وہ جانتا ہے، الجہر ظاہر کو، وما اور جو یخفا وہ چھپتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى وَنُيَسِّرُكَ اور ہم آسان کریں گے تجھے، لِلْيُسْرَى لیے آسانی کے. روانی والا ترجمہ دیکھتے ہیں. اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو سب سے برتر ہے، جس نے پیدا کیا پھر اسے درست کیا، اور جس نے اس کی تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، اور جس نے چارہ پیدا کیا پھر اسے سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں، بجز اس کے جو اللہ چاہے. وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ بھی، اور ہم آسان طریقے پر چلنے کی سہولت دیں گے. الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے، اور سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجیے جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے. سبحا لغت کے اعتبار سے، سبحا کے بنیادی دو معنی آتے ہیں، عبادت کی قسم اور دوسرا دوڑنے کی، یعنی سبحا کے معنی تیرنے کے بھی آتے ہیں، اور سبحا کا معنی کسی چیز کا پانی یا ہوا میں تیرنا یا تیزی سے گزر جانا، اور سبح یعنی تیراک ہے، اور سبحانہ سبحا سے نکلا ہے، جیسے غفرہ سے غفران ہے. تو یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جو فضا میں لاکھوں ستارے سیارے گردش کر رہے ہیں اور جس میں کبھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے والی ہستی اپنی تقدیر اور تدبیر اور انتظام میں نہایت محکم ہے، اور ہر قسم کی بے تدبیری، عیب یا نقص سے پاک ہستی ہے وہ، سبحان اللہ. پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ذات ایسی ہے جو بالکل، یعنی ایسی جو مدبر ہے، جو اپنی تدبیر سے ہر چیز کو برابر اپروپریٹ، یعنی جس کو جس جگہ جب جس چیز کی ضرورت ہے اسی طرح سے چلا رہی ہے، سبحان اللہ. یعنی پورے کائنات کا انتظام چلا رہی ہے وہ ذات، اور اس کائنات کے نظام میں وہ اللہ سبحانہ تعالی وہ ذات بالکل احد ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، سبحان اللہ. کیونکہ کسی بھی دوسرے شخص کا عمل دخل کسی بھی چیز کو تتر بتر کر دیتا ہے نا، ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے، ڈسٹرب کر دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالی تنہا اس تمام کائنات کا انتظام چلا رہے ہیں، اس میں کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. اگر کوئی شریک ہوتا تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا. تو سبحا میں آپ دیکھیں جو معنی بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ان کے لیے جو سب سے اہم چیز ہم کو سامنے رکھنی ہے، یہ یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب تعریف بیان کی جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات آتی ہیں، تو ان صفات کو ہم بندوں کی طرح نہ سمجھیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات، یعنی خالق کی صفات اور مخلوق کی صفات میں زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات یاد رکھیں آپ ہمیشہ. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو صلاحیتیں دی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، وہ کبھی بھی چھین سکتا ہے ہم سے، کبھی بھی لے سکتا ہے واپس. یعنی ہمارے پاس جو ہماری صلاحیت ہے، جیسے ہماری سننے کی صلاحیت ہے، ہماری بولنے کی صلاحیت ہے، ہماری دیکھنے کی صلاحیت ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی العلیم ہے، البصیر ہے، الخبیر ہے، السمیع ہے. اللہ تعالیٰ بھی سننے والا ہے، جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. لیکن ہماری جو بھی کوالٹیز ہے وہ بہت، ایک تو پہلی بات لمیٹڈ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہیں وہ اس کی کوئی حدود نہیں ہے، وہ بلا حدود ہے، سبحان اللہ. اس کے لیے کوئی اینڈ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، سبحان اللہ. تو ہماری جو صلاحیتیں ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، اللہ تعالیٰ وہ خالق ہے، اس کی جو صفات ہیں وہ لامحدود ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح سے ہمارے پاس جو صلاحیتیں ہیں، ہم خود اس کے مختار نہیں ہیں، ہم خود اس کے مالک نہیں ہیں، بلکہ ہمیں اپنے رب نے، ہمارے رب نے ہم کو صلاحیتیں دی ہیں، تو ہم سن سک رہے ہیں، دیکھ سک رہے ہیں، بول سک رہے ہیں، ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں صلاحیتیں نہ دیتا تو نہ ہم دیکھ سکتے، نہ بول سکتے، نہ سن سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے. تو ہماری صلاحیتیں ایک تو لمیٹیڈ ہیں، دوسرا ہماری اپنی خود کی بھی نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور تیسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کسی کے مثل نہیں ہو سکتی، کسی کی بھی، اس کے مخلوق کے مثل نہیں ہو سکتی. لیسا کا مثل شیء، ہم نہیں سمجھ سکتے. اور اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص پاک ہے. ہماری جو کوالٹیز ہیں ہماری لمیٹڈ ہے، ہمارے اندر جو کوالٹیز ہیں، ہم سن تو سکتے ہیں لیکن ہم اپنے گھر کے اندر کا سن سکتے ہیں. اب ہمارے گھر کے باہر دوسری بلڈنگ میں کیا بات ہو رہی ہے، کیا ہم سن سکتے ہیں؟ نہیں. تو ہماری جو کوالٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ لامحدود ہیں، سبحان اللہ. اور وہ تنہا ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، مختار کل ہے. تو تسبیح سے مراد ایسی ہستی کو ان صفات کے ساتھ یاد کرنا اور یاد رکھنا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس تمام یعنی معرفت کے ساتھ آپ یاد کریں گے اللہ تعالیٰ کو, تو آپ سوچیں کہ آپ ہم سب کے اوپر کیسی اس کی اللہ تعالیٰ کی کبریائی ظاہر ہوگی, ہمارے اوپر اس کی خشیت طاری ہوگی, اور ہم اللہ تعالیٰ کے آگے فوراً سرنڈر کرنے والے بنیں گے. ہم جھک جائیں گے اللہ تعالیٰ کے آگے کہ سبحان اللہ ہماری یعنی ہماری عاجزی, اور ہم مخلوق ہونے کے ناطے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں, اور اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, اس کی عبادت کی جائے, اس کے آگے جھکا جائے. تو اللہ تعالیٰ کو ان تمام صفات کے ساتھ آپ یاد رکھیے کہ ایک تو وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے, وہ اپنی مخلوق کی معنی نہیں ہو سکتا, اس کی صفات لامحدود ہیں, اس کا کوئی نہ اینڈ ہے نہ کچھ ہے, کچھ بھی نہیں, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس کی تمام صفات کا. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا ہے ان صفات کے ساتھ, ان صفات کو یاد کر کے. تو اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی نماز کا حصہ بنا دیا اور فرمایا کہ اجعلوها فی سجودکم, یعنی تم اس کو اپنے سجدوں میں رکھو. پھر ہدایت فرمایا کہ سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا کرو. عقبہ بن عامر جوہنی کہتے کہ آپ نے اس آیت کے مطابق سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ اور سورہ واقعہ کی آخری آیت فسبح بسم ربک العظیم کے مطابق رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کا حکم دیا. ابو داؤد کی حدیث ہے. سبحان اللہ, آپ سوچے کہ کتنی خوبصورت تسبیح ہے یہ کہ اس کو, اس تسبیح کو اللہ کے رسول نے نماز میں سجود کا حصہ بنا دیا. ہم روزانہ نماز میں کیا پڑھتے ہیں سجدے میں, آپ بتائیں, سبحان ربی الاعلیٰ, ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ان تمام صفات کے ساتھ تم یاد رکھو تاکہ تم پر وہ خشیت طاری ہو, تم پر اللہ تعالیٰ کی وہ عظمت اور اس کی جو صفات ہیں اس کے مطابق تم اس کی عبادت کر سکو, کوشش کر سکو, کم از کم ہم وہ حق تو نہیں ادا کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ, تسبیح کیجئے اپنے رب کی جو سب سے اعلیٰ ہے. کیوں؟ الذی خلق فسوا, کیونکہ اس نے آپ کو پیدا کیا, اسی نے ہم کو پیدا کیا, اسی نے ہماری صورت بنائی, اسی نے ہم کو انسان بنایا. تو اس نے تمام کائنات کی اشیاء کو پیدا کیا, اور جس سے جو کام لینا مقصود تھا سب سے وہ کام لے رہا ہے, اور جس جس کی اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے صورت چاہی بنا دی, سبحان اللہ, ٹھیک ٹھاک درست پیدا کیا اس کو. یعنی الذی خلق فسوا, یعنی بہت ہی بہترین ساخت پر انسان کو پیدا کیا, بالکل سیدھا اچھا بنا دیا اس کو, ایسا جیسے اس کو چاہیے تھا, یعنی جیسے وہ انسان سب سے اچھا لگ سکتا تھا, تو بہترین شکل و صورت میں جو اس کی ممکن تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا. ناک کی جگہ ناک, کان کی جگہ کان, دماغ, اور پھر جو بیکار کی چیزیں ہمارے جسم میں مادے ہوتے ہیں اس کو سب کو خارج کر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ, یعنی ایسا نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو اب دیکھیں کہ آنکھیں سر کے پیچھے بھی ہو سکتی تھی, کان سر کے اوپر ہو سکتے تھے. سبحان اللہ, کیسی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ بنائی ہے کہ سب سے زیادہ نے احسن الخالقین ہے وہ سبحان اللہ, جس نے ہمیں بہترین تقویم, بہترین ساخت پر پیدا کیا, واقعی میں سبحان اللہ. اور چہرے کو کتنا خوبصورت بنایا, اور دیکھیں ناک بہتی نہیں رہتی, اگر چاہے تو یعنی ناک کے جو سوراخ ہیں تو ناک مسلسل بہتی بھی رہتی تھی, لیکن کتنا عجیب سا لگتا ہے نا اگر ناک بہتی رہے تو. تو بوقت ضرورت انسان اس ناک کو اپنے ہاتھ سے صاف بھی کر سکتا ہے. الحمدللہ ہم کو ہاتھوں میں طاقت اور قوت دی, یعنی ایک ایک ہم اپنے اعضاء کے, جسم کے ایک ایک اعضاء کا اگر ہم مشاہدہ کریں اور دیکھیں تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظمت کے آگے دل چاہتا ہے کہ ہم فوراً جھک جائیں واقعی میں, کہ سبحان اللہ کیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے اعضاء بنائے, اور کیسے یعنی کس مقصد کے لیے بنائے وہ اعضاء, یعنی حسن و جمال کا بہترین امتزاج ہے انسان. سبحان اللہ, کتنا خوبصورت بنائے اللہ تعالیٰ نے انسان کو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ والذی قدر فہدا, اور پھر اس نے اندازہ بھی کیا, یعنی بنانے سے پہلے کسی چیز کا مکمل نقشہ, اس کی شکل و صورت, اس کے کیا مقاصد ہوں گے, کہ کس غرض کے لیے بنایا جا رہا ہے, یعنی پوری اسکیم اللہ تعالیٰ نے تیار کی, اور اس کے بعد اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یعنی بنایا, یعنی انسان کو پیدا کیا اور دنیا میں بھیجا. یعنی کتنی مقدار میں ہوگا انسان, کتنی اونچائی ہوگی اس کی, کہاں تک جا کر اس کی لمبائی رک جائے گی, کہاں تک اس کے یہ چیزیں بڑھنے سے رک جائیں گی, کہاں تک بڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ, یعنی آپ دیکھیں انسان کی ہائٹ, اس کی انگلیوں کی لمبائی, اس کے چہرے کی گولائی, اگر یہ بڑھتا ہی رہتا چہرہ تو کتنا لمبا ہو جاتا تھا آپ بتائیں. تو سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اندازہ مقرر کیا, اور جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا وہ اسی کے لیے کام کر رہی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور بھی بہت ساری چیزیں بنا دی اور اس کی رہنمائی بھی کی، فہدا. تو انسان کو کس چیز کے لیے بنایا گیا؟ پھر یہ انسان کو کس چیز کے لیے پیدا کیا، آپ بتائیں کیا مقصد ہے انسان کی زندگی کا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو اتنا خوبصورت بنایا، انسان بنایا، پیروں پر چلنا سکھایا، ہمیں ہاتھ اور پیر دیے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ بالکل کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں اضافہ کرے. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. سبحان اللہ. تو ہمارا انہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان اور کبریائی بیان کرنے کے بعد اصل میں تقاضا کس بات کا ہے؟ کہ تم اللہ تعالیٰ کے آگے جھک پڑو، تم اس کے آگے سرنڈر کر دو. تو فہدا قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ ہم جنگل میں جنگلیوں کی طرح گھومتے پھرے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا سامان بھی کیا، ہمیں راستہ بھی دکھایا، ہمارے لیے کتابیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے، ہمارے لیے نبیوں کو مبعوث کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر ایسے اچھے اسکالرس اللہ تعالیٰ نے اٹھائے، پیدا کیے، جو ہمیں ہمیشہ سیدھی راہ پر چلاتے رہتے ہیں. الحمدللہ کوشش کرتے ہیں سیدھی راہ پر چلانے کی، یعنی جو علماء ہیں ہمارے، جو انبیاء کے وارث ہیں، تو ان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق رسول اکرم کی سنت کو جو فالو کرتے ہوئے اس بات کو آگے لے کے جا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں یہی تو ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، ہم اپنے مقصد کو سمجھیں. اور عبادت میں اصل چیز اطاعت ہے، اصل یہ بات یاد رکھیں. جیسے شیطان، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا لیکن اطاعت نہ کر سکا. تو صرف عبادت مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اچھا آپ پانچ وقت میں نمازیں پڑھ لیں اور کافی ہو گئی آپ کی عبادت، نہیں، بلکہ پوری زندگی پر محیط ہے یہ اطاعت آپ کے، یعنی 24/7، یہ صبح سے لے کر شام تک سونے تک اور سارے ہی دن زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو مین اصل ہے جو یاد رکھنا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت. تو اس نے راہ دکھائی، بہترین صورت پر پیدا کیا، اور کیسے پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی غذا کا انتظام کیا، الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ وہ کام کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، جو ہر بچے کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں ہر دودھ پلانے والے جاندر کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تو پیدا ہوتے ہی وہ کیسے ماں کی طرف لپکتا ہے، یعنی دودھ پینے کی جگہ پر جاتا ہے، اور جیسے کیسے وہ بچہ نیو بورن ہوتا ہے لیکن کیسے اس کو دودھ سب کرنا بھی آ جاتا ہے برابر. سبحان اللہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو راہ بھی سجھا دی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. جیسے اس نے دل کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ سارے جسم میں خون کو پہنچائے، اور دل کی ساخت ہی ایسی بنائی، پھر طریقہ بھی بتا دیا کہ وہ کس طرح خون کو پمپ کرے گا. تو سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے جو چیز بنائی، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پورے صحیح طریقے سے کام کر رہی ہیں. اب انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مقصد کو پہچانے زندگی کے، اور جس مقصد کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے اس پر وہ کام کرتا رہے، اپنی زندگی اس میں لگا دے اور کھپا دے. تو اس نے چارہ پیدا کیا جانوروں کے لیے، اور پھر اس کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. یہاں پر اصل میں بتانا یہ مقصود ہے کہ جو زمین اتنی ہری بھری لہلہاتی ہے اور کھیتیاں خوب اپنے جوبن پر ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ فصل پہلے تو خوب ہری بھری ہوتی ہے لیکن اس کے بعد وہ سوکھتی چلی جاتی ہے، اور سوکھنے کے بعد بالکل وہ کوڑا کرکٹ بن جاتی ہے کہ ہوائیں اس کو اڑائے لیے پھرتی ہیں، ہے نا. یہی انسانی زندگی کا حال ہے. اس میں مثال دی گئی ہے اس میں کہ انسان کی زندگی کا بھی یہی حال ہے کہ پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے، گرو ہوتا ہے، پھر اس کی ہڈیاں پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، پھر وہ تناور درخت کی طرح ایک بالکل انسان کی طرح تیار ہو جاتا ہے، بالکل ینگ اور پوری قوتوں سے مالا مال ہو کر، پھر واپس سے بڑھاپا شروع ہوتا ہے، اور پھر بوڑھا ہوتے 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 اتنی جھریاں آ جاتی کہ نہ آنکھوں سے کچھ دکھائی دیتا ہے، نہ کانوں سے کچھ سنائی دیتا ہے. تو ایسے ہی زمین کی جو پیداوار ہے وہ پہلے گرین ہوتی ہے، پھر اپنے جوبن پر آتی ہے، پھر اس کے بعد بالکل کوڑا کرکٹ بن جاتی ہے، سیاہ کوڑا کرکٹ، اور ہوائیں اس کو تنکوں کی صورت میں اڑائے لیے پھرتی ہیں. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ تم صرف دنیا پر ہی فریفتہ نہ ہو جاؤ. یہ دنیا تو ظاہر میں بہت اس کی چمک دمک نظر آ رہی ہے، دنیا تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، تم اس کی طرف لپکتے بھی ہو اور تمہیں ٹیمپٹ بھی کرتی ہے دنیا، لیکن تم دنیا کے بندے نہ بن کر رہ جاؤ، بلکہ تمہیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے. یعنی انسان کو اس کی اصل زندگی، اس کا مقصد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا پر ریجھو مت، دنیا کے بندے نہ بن جاؤ، دنیا کی جو خوبصورتی ہے اسی کو اپنا حاصل مقصد نہ بناؤ، وہی تمہارا ایم یا گول نہیں ہے، بلکہ تمہارا ایم اور گول تو کیا ہے؟ آخرت کو حاصل کرنا. اس کو یاد رکھو. سنقرے او کا فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں. اس کے بارے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جو ہمارے علوم الدین کے اسٹوڈینٹس ہیں وہ جانتے ہوں گے، اور ابھی جو جنہوں نے علوم القرآن ہمارے ساتھ پڑھا ہے ڈیٹیل میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں. جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو یاد رکھنے پر زیادہ توجہ دیتے تھے، کیونکہ آپ کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں آپ بھول نہ جائیں یہ الفاظ، اور ان الفاظ کی ادائیگی کی کوشش بھی کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے آپ کی توجہ تھوڑی سی بڑھ جاتی تھی. ایک طرف یاد رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف الفاظ کو بھی صحیح سے پروناؤنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہ بوجھ کم کر دیا اور آپ کی ذمہ داری کو کم کر دیا، اور فرمایا کہ آپ صرف توجہ سے سنا کریں، اس کو پڑھوا دینا اور اس کو یاد کروا دینا ہماری ذمہ داری ہے. سبحان اللہ. اور یہ وحی کے الفاظ آپ کے دل میں محفوظ ہو جایا کریں گے، پھر آپ اس کو نہیں بھولیں گے. ہاں، اگر اللہ جو چاہے تو آپ بھول سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناسخ و منسوخ والی جو آیات تھی، اس سے یہ بات، یعنی یہاں پر اس کی دلیل ہم کو ملتی ہے کہ ناسخ اور منسوخ ہے قرآن میں، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ اصل میں ایک نیا اپنا وہ بناتا ہے نظریہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم آپ کو پڑھوا دیں گے، پھر آپ بھولیں گے نہیں. ہاں، جو اللہ تعالیٰ چاہیں. اور دیکھیں، بھولنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، کہ ایک دفعہ جیسے کہ رسول اکرم نماز میں قرات کرنا بھول گئے، یعنی کوئی چیز کو سورہ فاتحہ کے بعد جیسے کوئی ایک سورت پڑھنا ہو سکتا بھول گئے ہوں، یا کوئی اور چیز بھول گئے ہوں، تو وہ بھول والی بات نہیں. یہاں پر کون سی والی بات ہے کہ جو ناسخ و منسوخ ہوتی ہیں. عبید بن کعب نے پوچھا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو قرات کے دوران آپ نے ایک آیت کو چھوڑ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں بھول گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ بھول سے کوئی آیت بھول جائیں نماز میں، تو وہ بھلوانا نہیں ہے یہاں پر، بلکہ بھلوانا کون سا ہے؟ جو آیتوں کو منسوخ کرنا تھا. جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ پہلے قرآن میں 5 دفعہ دودھ پلانے کا حکم تھا، کہ 5 دفعہ کسی نے اپنے بچے، کسی اور کے بچے کو دودھ پلایا ہے تو اس سے رضاعت ثابت ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، یا اس سے زیادہ کا حکم تھا، پھر 5 کیا گیا، پھر بعد میں سے وہ آیت ہی ہٹا دی گئی وہاں سے قرآن سے. ٹھیک، صرف حکم باقی رہ گیا. اسی طرح سے عمر رضی اللہ عنہ نے سب کے سامنے خطبہ دیا تھا، کہ وہ کہتے کہ ہم نے قرآن میں یہ آیتیں پڑھی تھیں جس میں زانی، شادی شدہ زانی کو رجم کی سزا تھی، لیکن بعد میں اس کی سختی کی وجہ سے ان آیت کو قرآن سے ہٹا دیا گیا اور اس کا حکم باقی رہا. تو ابھی بھی شادی شدہ کی جو سزا ہے زانی کی، وہ رجم ہے، پتھر مارنا، لیکن اسلامی حکومت میں. تو بہرحال، تو کوئی آیت منسوخ کر دینا، مطلب یعنی ہم بھلا دینے کے معنی میں کیا بات آ رہی ہے، کہ جو آیتوں کو اللہ تعالیٰ منسوخ کر دے. اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، اور اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے جو چاہے پڑھوائے، جو چاہے بھلوا دے. ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی، یعنی اس میں نعوذ باللہ بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے کہ اچھا، کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے نہیں معلوم تھا، جیسے یہود نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے نہیں معلوم تھا کہ یہ منسوخ ہونا ہے، تو یہ آیتیں پھر نازل ہی نہ کی جاتی. اللہ حول ولا قوۃ الا باللہ. آپ اللہ تعالیٰ پر ایسے سوال در سوال نہیں اٹھا سکتے، یہ تو بہت بڑی جسارت ہوگی اور گناہ کی بات ہوگی. اللہ کی مرضی ہے، جو چاہے باقی رکھے، جو چاہے لے آئے نئی چیز یا اس کے جیسی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو چاہے منسوخ کرے، جو چاہے باقی رکھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم آسان طریقے پر چلنے کی سہولت دیں گے. سبحان اللہ. یعنی قرآن میں جو بھی احکامات آ رہے ہیں، یا قرآن کو پڑھنا پڑھانا، یا قرآن کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے الحمدللہ. تو یہ آسانی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم تمہیں آسان اور سہل شریعت دینے والے ہیں، یا ہم تمہیں آسان اور سہل شریعت پر چلائیں گے. یعنی جو ہماری شریعت ہے وہ بہت ہی آسان ہے، اور بغیر کسی تکلیف کے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم آپ کو بلا تکلیف کے، یعنی سہولت کے ساتھ قرآن آپ کو یاد کروا دیں گے، اور یہ کہ ہم آپ کو آسان شریعت پر چلائیں گے، دونوں اس کے معنی ہو سکتے ہیں. یا اسلام کے راستے میں جتنی رکاوٹیں، ان سب کو دور کر دیں گے، اور کامیابی آپ کے لیے لازم اور ملزوم ہو جائے گی، یا آپ کو آسان بنا دیں گے. تو بس آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ فذکر ان نفعت الذکرہ. تو اس سے پھر کیا مطلب آیا پیچھے کی آیت میں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کبھی کبھی بھول ہوتی تھی نماز پڑھنے کے دوران، وہ ایک انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے بھول ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اور صحابہ نے یاد دلا دیا تو آپ پھر اس کو کر لیا کرتے تھے پورا کریکٹ. دوسرا بھلوانا کیا ہے؟ جو ناسخ و منسوخ ہیں، ٹھیک ہے، وہ یاد رکھیں. یعنی کچھ آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی قرآن میں، کچھ احکامات نازل کی تھے قرآن میں، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کو منسوخ کروا دیا اور اس کی آیت بھی قرآن سے نکلوا دی اور رسول اکرم سے بھی بھلوا دی. پھر ہمیں کیسے پتہ چلے کہ قرآن فائنل کون سا تھا؟ تو رسول اکرم ہر سال رمضان میں جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، ریپیٹ کرتے تھے، یعنی جبریل امین کو قرآن سناتے تھے اور جبریل امین آپ کا قرآن سنتے تھے، یا جبریل امین پڑھاتے اور آپ اس کو پڑھتے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اس کو دور کہتے ہیں قرآن کا دور. تو اور آخری رمضان میں رسول اکرم کی وفات ہونے سے پہلے آخری رمضان میں جبریل امین نے دو دفعہ آپ کے ساتھ قرآن سنایا، ٹھیک ہے. تو جو فائنل قرآن پڑھا گیا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فائنلی جبریل امین کے ساتھ جو قرآن پڑھا اور پھر بعد میں صحابہ کو سنایا، وہی فائنل قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں سے کچھ آیتیں نکال دی گئیں یا ختم کر دی گئیں یا ڈال دی گئیں، نہیں، بالکل غلط بات ہوگی. بہت زیادہ ارقریزی سے کام کیا گیا، یعنی قرآن کو جب کمپائل کیا گیا تو ہر وہ صحابی جن کے پاس قرآن کی کچھ آیتیں لکھی ہوتی تھیں وہ آتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھتے تھے، زید بن ثابت کو سناتے، اور زید بن ثابت کو پورا قرآن موجود یاد تھا، الحمدللہ زبانی یاد تھا. تو دو لوگوں کی گواہی لی جاتی تھی، اس کے بعد ہی وہ آیت پھر لکھی جاتی تھی، اور فرسٹ ٹائم اس طرح سے کمپائلیشن ہوا، کیونکہ رسول اکرم کی زندگی میں تو وہی نازل ہو رہی تھی نا، تو ایک جلد میں لکھا ہوا نہیں تھا ایک ساتھ ایک جگہ قرآن، کیونکہ روز کوئی نہ کوئی وہی نازل ہوتی تھی، تو کیسے وہ لکھ کر کمپلیٹ کرتے تھے. تو لہٰذا اس کو پھر بعد میں ابو بکر صدیق کے دور میں اس کو کمپائل کیا گیا. آگے کی آیتیں دیکھیں، آیت نمبر 9 سے، فذکر ان نفعات الذکرا سیذکر من یخشا ویتجنبها الاشقا الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. فذکر، تو نصیحت کر، یعنی آپ نصیحت کیجئے، رسول اکرم کو کہا جا رہا ہے، ان اگر نفاتی نفد الذکر نصیحت، سید ذکر ان قریب نصیحت حاصل کرے گا، من جو یخشا وہ ڈرتا ہے، وہ یہ تجنب ہے اور الگ رہے گا اس سے، الاشقا جو بدبخت ہے، الذی وہ جو یسلا وہ بھنے گا، النارک آگ میں، الکبرا سب سے بڑی، ثم پھر لا نہیں یموتو وہ مرے گا، فیہا اس میں، ولا اور نہ یحییٰ وہ جیے گا، قد تحقیق افلاح اس نے فلاح پائی، من جس نے تزکا تزکیہ کیا اس نے، وذکر اور اس نے ذکر کیا، اسم ربہ نام کا رب کے اپنے، فصلی تو اس نے نماز پڑھی، بل بلکہ تو اسے رونا تم ترجیح دیتے ہو، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کو، والآخرت حالانکہ آخرت خیرون بہتر ہے، وابقا اور باقی رہنے والی ہے، ان بے شک حاضہ یہ ہے، لفی صحف البتہ صحیفوں میں، الاولا اولین، صحفی صحیف ابراہیم، ابراہیم و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے. بس آپ نصیحت کیجئے، اگر نصیحت نفع دے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ تو نصیحت قبول کر لے گا، اور جو بدبخت ہے وہ اس سے پرے ہی رہے گا، یعنی دور رہے گا، اور بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا. تحقیق فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی، یعنی نفس کا تزکیہ کیا اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز ادا کی. بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. یہی بات پہلے صحیفوں میں کہی گئی تھی، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. فذکر کی بات آئی یہاں پر، ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تذکیر اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ کو وہ محبوب ہو، اس کی طلب ہو، اور جب اس کے ذریعے سے ڈرایا جائے تو اسے، یعنی جس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے اسے دور رہا جائے. تو اب دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ، یعنی یہاں پر ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ جو ہے نصیحت کیجئے، اگر نصیحت نفع دے، یعنی سامنے والے کو نصیحت نفع دے، تو نصیحت ہمیشہ فائدہ مند ہی ہوتی ہے. اور تنفع للمومنین کا لفظ آتا ہے کہ یقیناً تذکیر یاد دہانی مومنوں کو نفع دیتی ہے، منفعت بخش ہے مومنوں کے لیے. یعنی جو بھی مومن ہوتے ہیں، جب ان کو کوئی چیز کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، تذکیر کرائی جاتی ہے، تو وہ اس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات، اور وہ برائی سے رک جاتے ہیں اور اچھی بات کی طرف رغبت رکھتے ہیں. تو جو تذکیر ہے، جو نصیحت ہے، وہ انہی لوگوں کو فائدہ دیتی ہے جو وہ جو فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اس سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہے. تو یہاں پر تذکیر یاد دہانی، اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یاد دہانی جب کروائی جائے کسی کو تو مکمل ہو. اگر کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو وہ چیز نصیحت کرے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں, اور جب نصیحت کی جا رہی ہو ہمیں تو پھر ہم کو اس نصیحت کو یاد رکھنا چاہیے, اور جو ناپسند ہو اللہ تعالیٰ کو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ قرآن ہمارے لیے تذکیر ہے, یاد دہانی ہے, ہمارے لیے نصیحت ہے, اور یہ قرآن ہمیں آسان شریعت دیتا ہے, قرآن ہمیں آسانی کی سہولت دیتا ہے, قرآن ہمیں اللہ کے راستے کی طرف لے جاتا ہے, ہمیں ہدایت دیتا ہے, ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے, صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے الحمدللہ. اور یہ جو نصیحت ہے یعنی دین کی دائی کے لیے, اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ وہ کیسے نصیحت دے گا لوگوں کو, کیسے وہ تذکیر کرے گا, کہ جیسے علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو ان کے فہم اور استطاعت کے مطابق علم دو. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ کے راستے سے یا اس کے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے لگے؟ یعنی بہت زیادہ لوگوں کو تکلیف میں مت ڈالو, بہت زیادہ شدت پسندی نہ اختیار کرو, بہت زیادہ احکام کو مشکل کر کے مت بتاؤ, بلکہ ان کے لیے آسانی پیدا کرو, اور تھوڑے تھوڑے احکام ان کو دو جتنی ان کی استطاعت ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم کوئی بات جب لوگوں کو پہنچاتے ہو یعنی تبلیغ جب تم کرتے ہو تو ان کو ان کے عقل کے لیول کے مطابق ہونی چاہیے یعنی جس کو تم دے رہے ہو, ورنہ تم بعض کو فتنوں میں ڈال دو گے واقعی میں. اب اگر آپ جیسے دیکھیے کوئی گھریلو خواتین ہیں, اب اگر آپ ان کو کچھ اور مثالیں دے رہے ہیں تو جو ان کے سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں, تو آپ جہاں جائیں جب لوگوں کو تذکیر یا یاد دہانی کریں یا کسی موقع اور مناسبت سے آپ کو موقع مل جاتا ہے الحمدللہ, تو لوگوں کے مینٹل لیول یا ان کی سوچ کے مطابق دیکھ کر بات کریں. پہلے ہی شروع میں بہت زیادہ تیزی سے بات کر دینا یا بہت ہر چیز کو حلال حرام کو بتا دینا, نہیں, یہ مناسب نہیں ہے. تھوڑا وقت دیجئے ان کو, مانوس ہونے دیجئے سامنے والوں کو. جب آپ سے مانوس ہو جائیں گے, آپ کے اخلاق سے متاثر ہوں گے, پھر اگر آپ کوئی ان سے بات کہتے بھی ہیں تو وہ آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ کرنی چاہیے, اور لوگوں کے ذہنی لیول کے مطابق ہونی چاہیے, ورنہ آپ لوگوں کو فتنوں میں ڈال دیں گے. اور تذکیر وہیں کی جائے جہاں وہ نفع دے, جہاں لوگ اس کا ادب کرتے ہوں, یعنی علم کو نشر کرنے میں ادب کو ملحوظ رکھا جائے گا, اور طالب علم کو بھی ادب کس طرح کرنا چاہیے علم کا یہ بھی اس کو سکھایا جائے. اور ہم سب کے لیے اس میں اصل میں رہنمائی ہے, اور ہمارے لیے اس میں کچھ ایٹیکیٹس ہیں جو سکھائے گئے ہیں کہ علم کے لیے بھی ادب ضروری ہے. تو آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت منفعت بخش ہو سامنے والے کے لیے, اور اگر وہ سننا چاہتا ہے تو, ورنہ جانے دیجئے. تو سامنے والے کو اگر طلب ہوگی تو ہی وہ اس کو حاصل کرنا چاہے گا, اگر طلب نہیں ہوگی تو وہ کیسے اس کو لینا چاہے گا, وہ تو اس کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی. تو آپ جب دیکھیں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے نصیحت سے, تو ایسے لوگوں کو بار بار واعظ و نصیحت کرتے رہیے, اور جو لوگ واعظ و نصیحت سے الٹا سر لیں, مذاق اڑانے لگیں یا مخالفت پر اتر آئیں, تو ایسے لوگوں کو واعظ و نصیحت سے ان سے آپ دور رہیے, پھر بچتے رہیے ان سے. تو دعوت اور تبلیغ اور چیز ہے, اور واعظ و نصیحت ایک اور چیز ہے. یعنی نبی کی ذمہ داری یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سب لوگوں تک پہنچا دے, خواہ اسے قبول کریں یا نہ کریں, لیکن واعظ اور نصیحت صرف انسان کے لیے ہے جو واعظ اور نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے تیار, جیسے ہم جیسے مسلمانوں کے لیے. ٹھیک ہے, تو فذکر ان نفعات ذکر سیذکر من یخشى ویتجنبها الاشقى. جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ تو نصیحت قبول کر لے گا, اور جو بدبخت ہے وہ اس سے پرے ہی رہے گا. اب یہاں پر دو قسم کے لوگوں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو قبول کریں گے, یا اللہ کے بندوں کی طرف سے اچھی بات کو نصیحت کو قبول کریں گے, اور کون ہے جو ریجیکٹ کریں گے, اور جو ریجیکٹ کریں گے اللہ اصل نار کبرا, وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے. تو نصیحت اسی کو فائدہ دیتی ہے جو سننے کے لیے تیار ہے, جو اللہ سے ڈرتا ہے, جو خشیت اختیار کرتا ہے. اور خشیت آپ دیکھنا کہ ہر نیکی کی کنجی آپ کہہ سکتے ہیں, اس کو خشیت ہوتی ہے. تو جس نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا وہ آگ میں داخل ہوگا. ثم لا يموت فيها ولا يحيى, اس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا, یعنی اس کو موت بھی نہیں آئے گی کہ ایک بار ہی مر کر عذاب ختم کر دے, نہیں, ہر بار جب عذاب دیا جائے گا تو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا, پھر عذاب دیا جائے گا, اور ایسا کب تک ہوں گا آپ سوچیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے. اب یہاں پر بہت ہی اہم آیت ہے, قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. تحقیق فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. افلاح کا لفظ آیا ہے, افل و تفضیل کا صیغہ ہے, قد بھی آیا ہے اور پھر افل و تفضیل کا بھی صیغہ, یعنی دو دو تاکید کے اس میں باتیں آ گئی ہیں. یہ تحقیق یا بے شک یا کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہو سکتا, وہ شخص فلاح پا گیا. اور کون ہے وہ شخص؟ من تزکا, جس نے اپنے نفس کا, اپنے آپ کا, اپنی ذات کا تزکیہ کیا. اور تزکیہ کیا ہے اصل میں؟ تزکیہ یہ ڈبل پروسیس ہے, یعنی تزکیے میں دو کام ہوتے ہیں. ایک کام تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندر کی برائیوں کو باہر نکالیں, اور دوسرا اچھائیوں اور نیکیوں کو اپنے اندر ڈالتے جائیں, ڈیولپ کریں. تو ڈبل پروسیس ہے تزکیہ, کہ قد افلح من تزکا. تو تزکیہ کیا ہے, تزکیہ کیسے کریں گے, اور کیا تزکیے کا یہ لفظ آپ نے کہیں سنا ہے قرآن میں یا حدیث میں؟ دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیوہا و مولاہا, کہ اللہ تعالی مجھے اپنے نفس کا تقویٰ عطا کر, وزکیہا انت خیر من زکاہا, اور میری نفس کا تزکیہ کر. کیونکہ سب سے بہتر تزکیہ کرنے والا اللہ تعالی کی ذات ہے, کوئی اور ایسا تزکیہ کر ہی نہیں سکتا. اور اس کے لیے آپ دیکھیں سیلف موٹیویشن بہت زیادہ ضروری ہے. کوئی باہر سے لوگ آ کر, یہ باہر سے کوئی فورس آپ کو نہیں اس کے اوپر اکسا سکتی یا آپ کو توجہ دلا سکتی. آپ کے اندر سے ہی آپ کو اس بات کا شوق ہونا چاہیے, خواہش ہونا چاہیے کہ آپ تزکیہ کرنا چاہتے ہیں اپنا. اور یہ تزکیہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ہم قرآن ہی میں کئی دفعہ پڑھتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو دبا دیا وہ نامراد ہوا, اور جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب اور بامراد ہو گیا, سبحان اللہ. تو جو نفس کا تزکیہ کرنے والے ہوتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں. آپ نے مالی کو دیکھا ہوگا نا کہ جو گارڈنر ہوتا ہے, یعنی کسی کے گھر میں اگر کوئی چھوٹا سا گارڈن ہو اور اس میں وہاں مالی ہو, تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کو وہاں پر اچھے پودے اگانے ہوں یا کھیت میں اگر آپ کو نیا بیج بونا ہو اور نئی فصل اگانی ہو, تو پہلے کیا کرتے ہیں, کھیت کو وہ زمین کھودی جاتی ہے نا, اس میں سے جو جنگلی جھاڑیاں, جنگلی جھاڑ جھنکار ہوتی ہے نکالی جاتی ہے, مٹی میں جو گندگی ہے وہ نکال دی جاتی ہے, اور پھر اس زمین کو اتھل پتھل کیا جاتا ہے اور اس میں پھر بیج بویا جاتا ہے. تو یہی پروسیس اصل میں تزکیے کا ہے, کہ پہلے آپ اپنے اندر کی برائیوں کو باہر نکالیں اور اپنے اندر نیکیوں کو ڈیولپ کرتے جائیں, بڑھاتے جائیں. یہ تزکیہ ہے. تو قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز ادا کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تزکیہ بغیر اللہ کے نام کے نہیں ہو سکتا, یا بغیر اللہ کی مدد کے نہیں ہو سکتا. اور اصل تزکیہ وہی فائدہ دے گا جو اللہ اس کے رسول کے مطابق, بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے گا. کیونکہ یہ تزکیہ کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ بہت سارے لوگ رہبانیت کی طرف چلے گئے, یعنی لوگوں نے پھر چاہا کہ اچھا ہم کو اپنے نفس کو دبانا ہے, اور نفس کو دبانے کے چکر میں ان لوگوں نے کہا کہ اچھا کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر زیادہ کھانا کھائیں گے تو نفس تو شہوات پر ہم کو اکسائے گا, لہٰذا بھوکے رہو. اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ 40 دن تک بھوکے رہیں گے تو آپ کو ریاضت ملے گی, اور اس سے پھر آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے, اور خود ساختہ طریقے پھر شروع کرتے چلے گئے, اور یہاں تک کہ پھر وہ لوگ بالکل ہی بہک گئے یا بھٹک گئے, اور اتنا زیادہ اپنے نفس کو مارا کہ جو جائز ضروریات تھی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہیں, جس کی خواہش اور جس کو پورا کرنا, تو اس سے بھی وہ کنارہ کش ہو گئے. اور اسی بنا پر پھر بہت ساری جو خواتین تھیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شوہروں کے ہوتے ہوئے عورتیں بیوہ ہو گئیں اور باپ کے ہوتے ہوئے بچے یتیم ہو گئے. یعنی لوگوں نے دنیا سے اتنا کنارہ کشی اختیار کر لی تھی. آپ کو یاد ہے وہ تین صحابہ آئے تھے اور تینوں صحابہ نے کہا تھا کہ اچھا رسول اکرم کے تو سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں, ہم انسانوں کے لیے تو بہت ساری مشکل ہوگی, تو کیوں نہ ہم رسول اکرم سے زیادہ عبادت کریں, ہے نا, یاد ہے آپ کو. اور پھر انہوں نے کیا ڈیسائڈ کیا تھا, ایک نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ بس نماز ہی پڑھتا رہوں گا, رات بھر سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا تھا کہ میں صرف روزے ہی رکھوں گا, افطار نہیں کروں گا, یعنی اب بیچ میں چھوڑوں گا نہیں روزے. ایک نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا. اب دیکھیں تینوں کے بارے میں جب رسول اکرم کو پتہ چلتا ہے تو رسول اکرم نے بہت تعریف کی تھی کہ ہاں بہت اچھا کام کیا تم نے, تو بہت ہی اچھے ہو تم لوگ, جاؤ آرام سے ہی کام کرو. نہیں, بلکہ رسول اکرم نے کیا فرمایا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں کبھی نہیں بھی رکھتا، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، میں اپنی یعنی میں شادی شدہ زندگی بھی گزارا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، اور میں سوتا بھی ہوں رات میں کبھی، اور رات میں اٹھ کر نماز بھی پڑھتا ہوں. تو جس نے میری سنت سے منہ موڑا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو رسول اکرم سے زیادہ تزکیہ کیا آپ کر سکتے؟ رسول اکرم نے ایک بار لوگوں کو راستے میں سفر میں تھے، سفر جہاد میں، تو لوگوں کو روزہ افطار کرنے کی اجازت دے دی، بیچ میں ہی روزہ توڑنے کی اجازت دے دی، اور خود ہاتھ اٹھا کر اوپر پیالہ لے کر پانی یا دودھ پیا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں. اس کے باوجود بھی ایک دو صحابہ نے سوچا کہ اچھا ہم تو ہمت والے ہم رکھ لیں گے روزہ، اور انہوں نے روزہ نہیں توڑا. بعد میں ان کی حالت خراب ہو گئی، بے ہوش ہو کر گر پڑے وہ لوگ. تو رسول اکرم اتنا غصہ ہوا، اتنا غصہ، آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نافرمان ہے. یعنی جب رسول اللہ نے بتا دیا اور کہہ دیا کہ مت رکھو روزہ سفر کی حالت ہے، تو پھر روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. تو ہم رسول اکرم سے زیادہ متقی تو نہیں ہو سکتے نا. تو تزکیہ کیا ہے اصل میں؟ جو رسول اکرم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. پھر جب یہ تزکیہ رسول اکرم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ جاتا ہے، تو پھر ایک لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، سوا لاکھ مرتبہ، یا پھر ہزار مرتبہ فلاں وظیفہ کیا جاتا ہے، یا دو ہزار مرتبہ فلاں درود پڑھا جاتا ہے. یہ سب غیر مسنون طریقے ہیں اصل میں تزکیہ کے. اور کھانے پینے سے رکنا یہ کوئی تزکیہ نہیں ہے. ہاں رمضان کے روزے رکھو، فرض روزے، پھر پیر جمعرات کا روزہ رکھو، لیکن اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے لیے چیزیں دی ہیں تو کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو. کلو وشربو بلا تصرفو، کہ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو ہمارے یہاں پر جو کانسیپٹ بنا دیا گیا ہے کہ تزکیہ کا مطلب ہے کہ جو دیندار لوگ ہوں گے بالکل انہوں نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے، ہے نا، نہ انہوں نے ہنسنا، نہ بولنا، نہ اچھا زیور پہننا، نہ اچھا لباس پہننا، یہی کانسیپٹ ہے نا، نہ اپنے گھر والوں کے ساتھ انجوائے کرنا. تو تزکیہ کا یہ مطلب نہیں ہے. تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اندر سے برائیوں کو نکالیں اور اچھائیوں کو ڈیولپ کرتے جائیں، اور جو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو وہی صحیح تزکیہ ہے. تو وہ ایسا ہی شخص فلاح پا گیا، اور اپنے رب کے نام کے ساتھ اس نے اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا، یعنی جو ذکر الہی سے آراستہ ہوا، جس کا دل اور جس کا دماغ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے شکر اور ذکر میں لگے رہتے ہیں، اللہم عینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک، تو اس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے. اور پھر یہ دل جب اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے، تو پھر اسی وجہ سے وہ اعمال صالحہ کرنے پر، یعنی وہ دل انسان کو ابھارتا ہے، اور ایسے اعمال صالح انسان کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے الحمدللہ. اور نماز تو میزان ہے. پھر آپ بتائیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم سے تو نماز معاف ہو گئی، ہم تب اوپر ہی اوپر آ گئے ہیں، بہت بڑے درجے پر آ گئے ہیں، تو پھر اب یہاں پر تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نماز کے ذریعے سے تزکیہ کرو. سب سے بیسٹ چیز نماز ہے، اور کل قیامت کے دن جو سب سے پہلا حساب کتاب ہوگا وہ بھی نماز کا ہی ہوگا. تو نماز کے بغیر کوئی تزکیہ ہو سکتا ہے؟ بھلا آپ بتائیں، یا نماز کو وقت پر پڑھے بغیر کوئی اصلاح کا کام ہو سکتا ہے؟ نہیں. سارے کام ایک طرف اور نماز ایک طرف، سبحان اللہ واقعی میں. اور نماز تو اللہ کی یاد ہے نا، جو ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے. سجدے میں ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں. تو اپنے رب کے نام کے ساتھ یعنی تزکیہ کرو اور نماز پڑھو. لیکن انسان کی کیا حالت ہے؟ بل تو اسے دون الحیات الدنیا، لیکن انسان تو کیا کرتا ہے، وہ آخرت کی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے یہ آپ بتائیں؟ انسان کس طرح سے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے؟ اس کے نزدیک جو پرائیورٹیز ہیں اس کی کیا ہو جاتی ہیں؟ دنیا کی باتیں، دنیا کی چیزیں، جی، آخرت کو بھول جاتا ہے، دنیا کے چکر میں لگ جاتا ہے، دنیا کی چیزیں اس کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، دنیا کی چیزیں اس کو زیادہ اچھی لگتی ہیں، اس کا نماز میں دل نہیں لگتا، پھر ذکر و اذکار میں دل نہیں لگتا، وہ ذکر و اذکار سے بھاگتا رہتا ہے. یعنی سب سے اچھا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے. اصل میں تلاوت قرآن بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو نماز کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے کیا کرنا ہے؟ ہدایت حاصل کرنی ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اور تدبر کر کے پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے. ابن عاشور کہتے ہیں کہ یعنی قد افلح من تزکر، یہ آیت کے بارے میں، کہ تزکیہ کی طرف قدم بڑھانا دراصل نماز اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور یہی اصل عمل ہے، اور اسی کے ذریعے سے پھر ہم کو اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے. اور جب انسان اپنی نفس کی اصلاح کرتا ہے تو پھر ہدایت کا نور، روشنی ان یہ ساری چیزیں چاروں طرف سے اس کے لیے پھیل جاتی ہیں، پھوٹ پڑتی ہیں اور اس کو ہدایت ملتی چلی جاتی ہے، مزید نیک توفیق اس کو نصیب ہوتی ہے الحمدللہ. اور پھر انسان اپنے فائدے اور نقصان کو جاننے لگتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون سا عمل میرے لیے فائدہ مند ہے کون سا عمل میرے لیے نقصان دہ ہے. پھر وہ نیکیوں کو قبول کرتا چلا جاتا ہے اور نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے. اور علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ اچھا دنیا کو ترجیح دینا کیا ہے، یعنی کیسی نشانی ہم سمجھیں گے اس کو؟ تو دنیا کے لیے ایثار اور قربانی دی جاتی ہے اور اس پر مطمئن ہو جاتا ہے انسان اور راضی ہو جاتا ہے، اور آخرت سے غفلت برتنے لگتا ہے اور آخرت کے فائدے کو یاد نہیں رکھتا. یعنی دنیا کی چیزیں اس کے سامنے اہم ہو جاتی ہیں اور دنیا کے فائدوں کو ہی وہ یاد رکھتا ہے. تو دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، والآخرت خیر وابقا، حالانکہ آخرت ہر لحاظ سے بہتر ہے، اپنے وصف کے اعتبار سے، ہر طرح سے، کیونکہ آخرت دار الخلد ہے، دار البقا ہے اور دنیا دار الفنا ہے. ایک عقل مند مومن جو اپنے آپ جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ جو بیکار کی چیز ہے اس کو ریجیکٹ کر دے گا، جو ردی چیز ہے، اور جو کون سی چیز اس کو قیمتی چیز مل رہی ہے تو اس کو کیا کرے گا؟ حاصل کر لے گا. تو جنت سے بڑھ کر بھی کوئی چیز قیمتی ہو سکتی ہے بھلا بتائیں؟ نہیں نا. تو جنت ہی کے لیے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے اور جنت ہی کی طرف ہر ایک نے پلٹنے کی اور لپکنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو والآخرت خیر وابقا، آخرت باقی بھی ہے، بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی ہیں. یعنی سارے جو لوگوں نے آخرت کے لیے نیک عمل کیے تو ان کو آخرت میں کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا. اور اس وقت انسان اتنا خالی ہاتھ ہوگا، نہ اس کے پاس پاکٹ ہوگا اس کا، نہ یعنی پرس ہوگا، کوئی پیسے نہیں ہوگا، کوئی کرنسی کام نہیں آئے گی وہاں پر. تو آخرت بہتر ہے، اس لیے آخرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، آخرت کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، آخرت کو کامیاب بنانے کی فکر کرنا چاہیے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی باتیں پہلے کے انبیاء کے لوگوں کو بھی کہی گئی تھی، اور وہ بھی کس میں ایسے عام بات نہیں کہی گئی تھی، بلکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی کتابیں دی گئی تھی، لیکن وہ پوری باقاعدہ کتابوں کی شکل تو نہیں رہی ہوگی، کچھ اوراق رہے ہوں گے، کیونکہ صحیفے کا لفظ آتا ہے. تو جو ابراہیم علیہ السلام اور جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے پہلے جو دیے گئے تھے اس کا ذکر ہے یہاں پر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے انبیاء کے پاس بھی اگر پوری کتابیں نہ بھی آئیں تو صحف ضرور آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ ضرور اپنی طرف سے کوئی تعلیم دے کر پیغمبروں کو بھیجتا ہے. تو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ تمہیں کیا کس چیز پر نظر رکھنی ہے، آخرت پر نظر رکھنی ہے، اور وہ دنیا سے بہتر ہے. وہاں کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہے، اور وہاں کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہونے والی ہیں، لازوال ہیں، اور جبکہ دنیا کی نعمتیں ختم ہو جانے والی ہیں، فانی ہیں. الحمدللہ سورہ آلہ ہمارا کمپلیٹ ہوا، اللہ کا شکر احسان ہے. تو کیا بات سیکھنے کو ملی پھر سورہ آلہ سے؟ کہ سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھوا دیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے. اس سے حفظ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ صورتیں حفظ کریں، اور اسپیشلی یہ سورہ حفظ کریں، سورۃ الاعلیٰ، ٹھیک ہے؟ تاکہ اس کو فجر میں پڑھ سکیں، وتر میں پڑھ سکیں، یا پھر جمعہ کی نماز میں پڑھ سکیں، یعنی اگر ہم اپنی پرسنل نماز ہی پڑھ رہے ہیں تو یہ سورت کو حفظ ضرور کریں. اور دوسری بات، فذکر ان نفعات الذکرہ، کہ کوئی نہ کوئی آپ کوشش کرتے رہیں تذکیر کی، یاد دہانے کی، چاہے لوگ سنیں نہ سنیں آپ کی بات، آپ اپنی ذمہ داری ادا کریے اور لوگوں کو بتائیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور قرآن سے جڑنے کی بات بتائیے. تو انشاءاللہ یہ جو نصیحت ہے یہ ضرور فائدہ دے گی مومنوں کو انشاءاللہ. اور انہ یعلم الجہر وما یخفا، یہاں پر انسان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اچھا اپنے اعمال، یعنی جوارح کے اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کے خیالات پر بھی کنٹرول رکھو یا سوچ رکھو، جو تم تنہائی میں کرتے ہو اس پر بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ صرف وہ لوگوں کے سامنے ہی اللہ سے نہ ڈرے، بلکہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا رہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، و سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. پہلے سورہ آلہ پڑھیں گے، فرض نماز میں پڑھیں گے. جو فجر کی دو سنتیں تھیں اس میں تو رسول اکرم قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، اور فجر کی پہلی رکعت میں فرض میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں غاشیہ، اور جمعہ میں بھی رسول اکرم یہی دو پڑھتے تھے، اور عیدین کے موقع پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھتے تھے. اور وتر کی پہلی رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے. اللہ عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.